حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
Here are some of the latest developments in the coronavirus crisis globally. Australia's Victoria state imposes new and sweeping restrictions, including a curfew in Melbourne, the country's second largest city. The plan includes a ban on weddings and has schools and universities going back online. South Africa has now registered more than 500,000 cases, the health ministry announced, making it by far the hardest hit country on the continent. More than a third of positive cases are in Gauteng province, South Africa's financial hub and the epicenter of the outbreak in the country. The pandemic has killed more than 685,000 people worldwide since it surfaced in China late last year, with over 17.8 million people infected. The United States has the most deaths with over 154,000, followed by Brazil with 93,000, Mexico with 47,000, Britain with 46,000, and India with 37,000 fatalities. The United States continues to lead the world not only in deaths, but also in confirmed cases with 4.6 million. On Capitol Hill, lawmakers participating in rare weekend talks on a huge coronavirus relief measure are reporting progress as political pressure mounts to restore a newly expired $600 per week supplementary unemployment benefit and send funding to help schools reopen. The COVID-19 package will be the fifth legislative response to the pandemic and could be the last one before the November election. And the vote to renominate President Trump is set to be conducted in private later this month without members of the news media present. Spokeswoman for the Republican National Convention cites the coronavirus for restricting press coverage. This event will take place on August 24th. That's the date of the vote. This is VOA News. Activist Samuel Chu has told VOA he will not stop fighting for democracy in Hong Kong. Chu is one of six activists now living overseas whom Hong Kong has reportedly issued arrest warrants for under its new national security law. According to China's state television, Chu, an American citizen originally from Hong Kong who has lived in the U.S. for 30 years, as well as five other Hong Kongers who have fled the city for political reasons, are wanted by Hong Kong police for allegedly inciting secession and collusion with foreign forces to endanger national security. Chu is a founder and managing director of Washington-based Hong Kong Democracy Council, which has lobbied the U.S. government to take action on China for the erosion of Hong Kong's democracy. The Hong Kong police and government have not officially confirmed the news. Hong Kong's top leader, Carrie Lam, said Saturday it was inconvenient to comment on the enforcement of the national security law, but said opposition to the Hong Kong or Chinese governments is not a way out. The five others include Nathan Law, a pro-democracy campaigner and ousted lawmaker who recently fled to Britain, Simon Cheng, a former British consular staffer who was granted asylum in Britain after alleging he was tortured in China, and activist Ray Wong. If confirmed, this would be the first time Hong Kong authorities have used the sweeping national security law enacted a month ago to target campaigners living outside of Hong Kong. Chu told VOA the authorities are trying to use the new law to intimidate and create fear, and that he had no plans of stopping to speak out. A rare ceasefire between the Taliban and Afghan government appeared to hold for the third and final day on Sunday, with hundreds of militant prisoners released in a bid to bring peace talks closer. Calm prevailed across much of Afghanistan, with officials not reporting any major clashes between the two foes since the truce began on Friday to mark the Muslim festival of Eid al-Adha. President Ashraf Ghani and the Taliban have both indicated that long-delayed negotiations could begin straight after the holiday. Under a deal signed by the Taliban and the U.S. in February, the intra-Afghan talks were slated to start in March, but were delayed amid political infighting in Kabul and as a contentious prisoner swap dragged on. Deal stipulated that Kabul would free around 5,000 Taliban prisoners in return for 1,000 Afghan security personnel held captive by the Taliban. The National Security Council said Sunday that a further 300 Taliban prisoners had been released since Friday, taking the total number of insurgents freed so far to just over 4,900, and the Taliban said they've already fulfilled their side of the exchange. This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman in Washington.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ۔ پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بعض مذہبی معاملات پر جنم لینے والے تنازعات عالمی توجہ کا بھی مرکز بن رہے ہیں۔ واقعات کا ایک تسلسل ہے جس میں تازہ ترین واقعہ پشاور کی ایک عدالت میں ایک احمدی شخص کا قتل ہے جس پر الزام تھا توہین رسالت کا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بات سامنے آئی تھی کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے۔ لیکن جب آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک شخص نے انہیں گولی مار دی اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ ہفتے جو مسودہ قانون کثرت رائے سے منظور کیا تھا جس پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ بعض امریکی سیاستدان اور تجزیہ کار بھی پاکستان میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے عدم برداشت کی ایک کڑی قرار دے رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسے پاکستانی معاشرے کو انتہا پسندی اور عدم برداشت سے پاک کر کے اعتدال پسند ریاست بنانے کے حکومت کے بیانیے کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ البتہ پاکستانی حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور برداشت کو فروغ دینے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں اور تمام مکاتب فکر کی رائے لے کر ہی قانون سازی کی جاتی ہے۔ تو سامعین، آج ہم اس بارے میں تفصیلی بات کریں گے کہ پاکستان کے معاشرے میں ایک عدم رواداری کا جو رویہ پیدا ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ عشروں پرانا ہے اور اس پر بہت سی بحث ہوتی رہی ہے۔ مختلف حکومتوں نے مختلف وعدے کیے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کا صحیح تدارک نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلی بات چیت شروع کریں، ایک رپورٹ سن لیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان نے بھیجی ہے جس میں انہوں نے حکومت کا موقف بھی دیا ہے، تجزیہ کاروں کی آرا بھی اور تحفظات بھی۔ تو لیجیے سنتے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
امریکی ادارہ برائے امن میں ایک مباحثے کے دوران شرکا نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں مذہبی عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک سے تعلق رکھنے والے امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک جماعت کے نمائندے ٹام سیوزی نے کہا کہ دنیا بھر میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کو ممنوع جانور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری سمجھتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر نے بتایا کہ پاکستان کو پچھلے چند مہینوں میں خارجہ پالیسی میں بہت فوائد ملے ہیں۔ فواد چوہدری نے دعویٰ کیا کہ بین الاقوامی سطح پر بھارت ایک انتہا پسند ملک ہے، جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں ایک روشن خیال ملک دیکھا جا رہا ہے۔
ہم نے کرتارپور کھولا ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں پر ریلیجس منورٹیز جو ہیں ان کی جو ہم نے جس طریقے سے عبادت گاہیں کھولی ہیں اور یہ کیا ہے، اس سے پاکستان کا ایک بڑا ماڈریٹ امیج جو ہے وہ دنیا میں کیا ہے۔ لیکن یہ جو پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب اسمبلی میں جو ماحول بن گیا ہے، اس سے تو یہ ساری ایفرٹس جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔
لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے گزشتہ روز وزارت داخلہ کو ایک چٹھی بھی لکھی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت احمدی غیر مسلم ہیں اور انہیں پاکستانی قوانین کے تحت عید الاضحیٰ پر قربانی سے روکا جائے۔ پاکستان میں احمدی جماعت کے ترجمان سلیم الدین کہتے ہیں کہ ایسی کاروائیوں سے ملک بھر میں رواداری ختم ہوگی، جو کہ اچھی بات نہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم الدین نے کہا کہ پاکستان بھر میں خاص طور پر جو صوبہ پنجاب میں مذہبی رواداری کے حوالے سے صورتحال بن گئی ہے، اس سے نیا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔
صرف ایک پنجاب کی ایک بار کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور اب وہ اس کے اوپر ابھی ہمیں گورنمنٹ نے کوئی انسٹرکشن ایشو نہیں کی۔
وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ دستیاب نہیں تھے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
تو سامعین، اب بات کرتے ہیں ان مختلف مسائل پر جو عدم رواداری کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، اور ان میں نصاب کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے، یعنی یہ کہ اسکولوں میں خاص طور سے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ کئی ماہرین ہمارے ساتھ ہیں۔ سامعین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز ہیں، ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں سنتے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اور آج ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آج پشاور میں ایک عدالت کے اندر ایک احمدی شخص کو قتل کر دیا گیا، جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس واقعے پہ اپنا رد عمل بتائیے۔
مجھے براہ راست کوئی مکمل معلومات تو نہیں ہے، لیکن جو مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ موجود ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور اس بندے کا جو بیان میں سن رہا ہوں، تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ یہ کچھ احمدیوں سے بھی مختلف ہے، کیونکہ یہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ مفہوم واضح نہیں کر سکتا، مسیح کا مفہوم واضح نہیں کر سکتا، مصلح یعنی ریفارمر کا مفہوم واضح نہیں کر سکتا، کوئی مجھے بہت ہی ان پڑھ قسم کا آدمی لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کا تو ذہنی علاج ہونا چاہیے تھا، یہ ذہنی مریض ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ مقدمے میں پنسا کے اور اس کو اس طرح طول دیا گیا، ابھی یہ تفصیل آنے میں وقت لگے گا۔ کسی کو یہ اجازت یا یہ حق نہیں ہے، اگر ایک بار مقدمہ عدالت میں آ گیا ہے تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر تو عدالت کو اپنا مقدمہ مکمل کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، ابھی تفصیلات آنے دو تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ اس پہ اپنی تفصیلی رائے دے سکیں۔
ڈاکٹر صاحب، میں اس سے قطع نظر، اس ایک واقعے سے قطع نظر یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی، صرف پشاور میں نہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، کہ کسی کا مقدمہ اگر بلیس فیمی کا جو لا ہے، توہین رسالت کا، اس کے تحت درج کیا جائے تو لوگ، چاہے وہ رہا ہو جائے، چاہے وہ عدالت میں پیش ہو، کہیں کسی جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے، اس چیز کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے؟
یہ بات صحیح ہے، ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کے رجحانات بہت بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بہت ہی سنجیدہ طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شدت پسندی کے رجحانات کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک نظم میں لائیں، کنٹرول کر لیں، اور اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے، علماء کرام کے ساتھ مکمل ایک آن بورڈ لینا، ان کی مشاورت، ان کو مشاورت کے عمل میں شریک کرنا۔ پیغام پاکستان پہلے سے موجود ہے، اور وہ پیغام پاکستان پہ تمام وفاق جو مدارس کے ہیں ان کا اتفاق ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، یعنی اگر کوئی قانون فیصلہ کر لے کہ اس کو موت کی سزا دی جائے تو صرف قانونی طریقے ہی سے موت کی سزا دی جا سکتی ہے، کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ خود ہی مدعی بنے، خود ہی گواہ بنے، خود ہی قاضی بنے، اور خود ہی سزا نافذ کرنے والا جلاد بنے۔ تو یہ تو اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، اسلامی پوزیشن تو اس بارے میں بہت کلیئر ہے۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک شدت ہے، اور یہ شدت پریشان کن ہے، تو بڑا کام ہونا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے اندر برداشت کی اور قانونی طریقہ کار احترام کے بیانات پیدا ہو جائیں۔
ڈاکٹر صاحب، جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں تو روز بروز ہمیں ایک رواداری اور برداشت میں کمی نظر آتی ہے۔ بہت سے ماہرین کا یہ کہنا ہے، خاص طور پہ تعلیمی ماہرین کا، کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ نصاب ہے جو بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان میں دوسرے مذاہب کے لیے یا دوسری نسلوں کے لیے روز بروز ٹالرنس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے ابھی بات کی کہ آن بورڈ لینا چاہیے علماء اکرام کو، آپ پورے پاکستان کے چیئر پرسن ہیں نظریاتی کونسل کے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی پنجاب نے جو ایک قانون میں اسمبلی نے منظور کیا ہے جس میں تدریسی کتابیں شامل ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں سے کوئی مشاورت کی گئی؟
نہیں، نظریاتی کونسل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس وجہ سے وہ جو بل پاس ہوا اور وہ ایکٹ بننے جا رہا تھا، تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ، اس پہ بہت لے دے ہوئی، اور اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ گورنر نے فی الحال اس پر دستخط نہیں کیے، وہ ابھی ایکٹ کی شکل اختیار نہیں کر سکا، تو نظریاتی کونسل کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اگر یہ نظریاتی کونسل کے پاس آ جاتا، اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، تو یقیناً ہم اس سلسلے میں ایک بہتر رائے دینے کی پوزیشن میں ہوتے۔
تو کیا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھ سکتی ہوں آپ سے کہ آپ کی کیا رائے ہوتی ہے اس میں؟
چونکہ نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس نہیں آیا تو ہماری آفیشیل رائے تو کوئی نہیں بنی، لیکن ذاتی طور پہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو خالص فنی اور تکنیکی ہے کہ جس میں بیوروکریسی کو اس قدر اختیارات دیے گئے ہیں کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ آپ ایک صفحہ یا دو صفحے بھی لکھیں تو اس میں آپ متعلقہ آفیسر سے اجازت لینے کی آپ کو ضرورت ہو. ایک حصہ ان کا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے شیعہ اور سنی نقطہائے نظر کے درمیان ایک بہت بہت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اسمبلی میں لے جانے سے پہلے علماء کرام کے ساتھ اس پر مشاورت ہوتی اور اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھی اس کو بھیجا جاتا.
یہ جو اس میں یہ ہے کہ جب بھی پیغمبروں کا یا صحابہ کا نام ہوگا اور ان کے ساتھ تکریم کے الفاظ استعمال نہیں ہوں گے تو اس پہ سزا ہو سکتی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہر پاکستانی پہ یہ لاگو کر دیا جائے کہ جب بھی وہ ایسا کرے تو اس میں وہ تکریم کے تمام الفاظ استعمال کرے؟
اسی وجہ سے تو میں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس بھیج دیا جاتا تو اس کی جو شرعی پوزیشن ہے اور جو ممکنہ متبادل طریقے ہیں اس پہ ہماری آراء آ جاتی اور ہم پنجاب حکومت کو اس کی اطلاع دے دیتے.
اس میں سب سے زیادہ آپ کے خیال میں متنازع معاملہ صرف یہی تھا شیعہ اور سنی نقطہ ہے نظر میں؟
بالکل.
اور وہ کیا تھا؟
وہ یہ تھا کہ خلافت راشدہ تو یہ سنیوں کی تاریخ ہے، شیعہ کی اپنی تاریخ جو ہے وہ امامت کی تاریخ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میں مانتے ہیں اور اس کے بعد امامت کا ایک سلسلہ ہے، اور ہم کسی کو یعنی افراد کو یا لوگوں کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ امام کی اپوائنٹمنٹ اور تقرری کریں، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام ہے. تو یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون سازی بھی اگر کوئی ہونی چاہیے تھی تو اس میں تمام علماء کرام کو اعتماد پہ لینا ضروری تھا. بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بل روٹ ہوتا اسلامی نظریاتی کونسل کے راستے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک بہتر بل بنا کے ان کو دے دیتے.
آخری بات میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ جو تاریخ ہے پوری انٹالرنس کی، کہاں سے آغاز ہوتا ہے پاکستان میں اس کا؟
پاکستان میں تو بہت سارے واقعات ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق نے مذہب کو اپنے سیاسی اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے نصاب میں اور معاشرے کے مختلف اور میدانوں میں اس قسم کے تصورات کی پذیرائی کی اور ان کو فروغ دیا کہ جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ متشددانہ یعنی وائلنٹ بنتا گیا، اور اب ہم وہی فصل جو ہے اسی فصل کو ہم بو رہے ہیں.
ڈاکٹر قبلہ یاسا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
سامعین، یہ تھے ڈاکٹر قبلہ ایاز. اب پشاور سے میرے ساتھ افراسیاب خٹک صاحب ہیں. افراسیاب خٹک کا انسانی حقوق سے ایک طویل تعلق رہا ہے. سینیٹر کی حیثیت سے وہ سینیٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئر پرسن تھے. تو افراسیاب خٹک صاحب، یہ جو واقعہ ہوا پشاور میں عدالت کا، میں آپ سے یہ پوچھوں گی، آپ اس علاقے سے واقف ہیں کہ کیا گن کیسے لے کے چلا گیا کوئی شخص اندر؟
جی ہاں، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ عام طور پہ عدالت میں داخل ہونے والوں کی تلاشی لی جاتی ہے، وکیلوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں کی تلاشی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اسلحے سمیت کیسے آدمی عدالت کے اندر چلا گیا، اور وہاں پہ عدالت کے اندر بھی وہ سٹاف ہوتا ہے، محافظ ہوتے ہیں وغیرہ، تو یہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سب کیسے ہوا ہے. لیکن جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں جو انتہا پسندی کا رجحان ہے، یہ بہت عرصے سے بڑھتا چلا رہا ہے. خصوصاً جنرل ضیاء الحق کی نے جو پالیسیاں اپنائی آئین کو ختم کرنے کے لیے، 1973 کے آئین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، انہوں نے مذہب کے نام سے سیاسی طور پر فائدہ اٹھایا اور ایک طرح سے ہمارے معاشرے کو پٹری سے اتارا. انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے پاکستان کی پہچان باہر بن گئی، اور ایک طرح سے ہم بڑی مشکلات کا شکار ہوئے. یہاں پہ 60,000 کے قریب پاکستانی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے, لیکن اصل بات بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا ہمارے اصل میں تحمل میں بہت کمی آئی ہے, اور اس کی بڑی وجہ ریاستی پالیسیاں ہیں جس نے انتہا پسندی کو مین سٹریم کیا ہے, اور جس طرح سے یعنی نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. لوگوں کی جو اکیلے ہیں, ہر آدمی کو اپنے اکیلے کہا کہ اس میں تو اس سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دوسرے کے عقیدوں کو نہ صرف غلط کہا جاتا ہے بلکہ اس کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے پہ لوگ اتر آتے ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دخل جو میرے خیال میں ریاستی پالیسیوں کا ہے جس نے انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے.
جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی جن چیزوں کی, تو ان میں ایک نصاب بھی ہے, تو نصاب جو ہے کیا اس میں بھی جو ایک ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ محرک بنی انتہا پسندی کی, وہ چیزیں جنرل ضیاء الحق کے بعد شامل کی گئی یا اس سے پہلے بھی موجود تھیں؟
نہیں, ضیاء الحق کے وقت میں بہت تبدیلیاں آئیں. یعنی باہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ مشکل تو ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ظاہر اس سے پہلے مسائل پاکستان ایسا نہیں تھا کہ بالکل مسائل سے پاک تھا, لیکن وہ مینیجیبل مسائل تھے. ضیاء الحق نے پلٹی سے ملک کو اتارا کہ پاکستان کو ایک ایسے راستے پہ ڈالا جہاں پہ ایک ملیٹنسی, یعنی آپ دیکھیں نا یہ افغان جنگ کے دوران جو افغان مہاجرین کے بچوں کے لیے سکول کھولے گئے تو اس میں اس طرح کے نصاب بنے. مثلا میتھ کا سوال, ریاضی کا سوال ہوتا تو اس میں یہ آتا کہ دو کلاشن کوف جمع تین کلاشن کوف مساوی ہے پانچ کلاشن کوفوں کے, یعنی اس طرح کی چیزیں. اور بہت ساری مثالیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ چھوٹے بچوں کو جب آپ پرائمری کلاس میں اس طرح کی چیزیں پڑھائیں گے تو بڑے ہو کر وہ کیا بنیں گے. 2014 میں میں سینٹ کا ممبر تھا جب یہ نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا, میں بھی اس کمیٹی میں شامل تھا جو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنا, جو آل پارٹیز کانفرنس نے منظور کیا, جس میں یہ کہا گیا کہ تعلیمی نصاب پر نظر ثانی ہوگی, جس میں کہا گیا کہ پرائیویٹ ملیشیاؤں کی اجازت نہیں ہوگی, اس میں اچھے دہشت گرد اور برے دہشت گردوں میں تمیز نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ, اور بینڈ آرگنائزیشن جو ہے ان کو دوسرے ناموں سے سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی, مگر اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. اور یہی وجہ دیکھیں نا, ایف اے ٹی ایف میں ہمارا ملک جو ہے وہ گرے لسٹ میں, ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس لیے کہ ہم وہ پالیسیاں بدلتے نہیں ہیں.
اے این پی سے آپ کا تعلق رہا بہت طویل, اور اے این پی کے لیے بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ وہ ایک روشن خیال پارٹی اور برسر اختیار پارٹی بھی تھی آپ کی. آپ لوگوں نے کبھی اپنے صوبے کے نصاب میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی؟
جی بالکل, ہم نے کی تھی. جب 2008 اور 2013 کے درمیان ہماری حکومت تھی تو ہم نے نصاب میں اس طرح کی چیزیں جو جس کا دین سے تعلق نہیں تھا بلکہ انتہا پسندی پر مبنی چیزیں تھیں, ان میں اصلاح کی تھی, اور ایک طرح سے وہ ایک مثبت قدم تھا. لیکن یہ بالکل ریکارڈ ہے, چونکہ اس کا پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کے درمیان جب مخلوط حکومت بنی تھی ہمارے صوبے میں, تو پی ٹی آئی نے تعلیم کا کام جو تھا وہ جماعت اسلامی کے سپورٹ کیا تھا, اور ان چونکہ جماعت اسلامی اس سے پہلے ایم ایم اے کی حکومت میں شامل تھی جنہوں نے نصاب میں تبدیلیاں کی تھی, تو وہ دوبارہ نصاب کو اسی جگہ لے گئے جو ایم ایم اے کے وقت میں تھا.
اس طرح اس صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے, عدم رواداری کی جو ہے
ریاستی پالیسیوں میں تبدیلی ہو, پھر دوسری بات یہ کہ قانون کی عملداری ہو اور قانون کے مطابق چلیں, تیسری بات یہ کہ جو آپ نے ہمارے ملک کی ساری سیاسی پارٹیوں نے مل کر نیشنل ایکشن پلان نیپ 2014 دسمبر 2014 کو منظور کیا تھا اس پر عمل درآمد کرائیں. اس پر تو کوئی اختلاف نہیں تھا, اس وقت تیری ساری سیاسی پارٹیاں جو پاکستان میں موجود ہیں, پی ٹی آئی بھی تھی اس میں اور دوسری جو نون لیگ, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, اے این پی, ساری پارٹیاں اس میں تھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات ہیں, اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا لمبے عرصے میں آپ ہمارے یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے, ان کو روزگار دیں, ان کو سپورٹس دیں, تعلیم دیں, کیونکہ یہ جو یوتھ بلج ہے جس کو نوجوانوں کی اکثریت معاشرے کی ہے, اس کو تعمیری چینلز میں ڈالیں.
سمن یہ تھے افراز سے آپ خطاب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے با خبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اور سامعین, ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے بھی نصابی کتابوں کے مسئلے پر بات کی ہے ایک ماہر تعلیم عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ سے, تو لیجیے ان کی گفتگو سنتے ہیں.
تو آپ کے خیال میں مذہب کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو الگ الگ چیزیں ہیں؟
میرے خیال میں نہیں, دین زندگی کے لیے ہوتا ہے, میرے نزدیک نہیں. آپ کو وہ کوئی تعلیم دینا ہی نہیں چاہیے جو ایک آپ کے پاس جو نظام اخلاق ہے اس سے ٹکر کھاتا ہوں. اور میں اپنی کم علمی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو نظام اخلاق ہے وہ ہمیشہ آپ کی ان قدروں سے جنم لیتا ہے. آپ کی قدریں دین سے آ سکتی ہیں, آپ کی قدریں فلسفے سے آ سکتی ہیں, وہ کوئی بھی, اس کا جو منبع ہے, اس کا جو سورس ہے, وہ کوئی بھی ہو. اور اگر کوئی تعلیم دین کی طرف راغب نہیں کرتے, آپ کو بہتر انسان نہیں بناتی, آپ کو خدا کے سامنے عاجز ہونا نہیں سکھاتی, آپ کو دنیا کا احترام کرنا نہیں سکھاتی, تو پھر وہ کوئی تعلیم بھی ہو کسی کام کی نہیں.
تو یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ دین سے
نہیں, دیکھیے ٹکراؤ پیدا ہوگا. کیا دین کی تعلیم میں زندگی بسر کرنے کی تعلیم نہیں ہونا چاہیے؟
اب جو یہ اس کی بنیاد وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آخری نبی ہیں خدا کے یا جو ان سے پہلے آئے,
ان کی حرمت ساتھ ہمیشہ خاتم النبیین کہا جائے گا. نواز شریف صاحب سے پہلے کہتے تھے کہ کسی زبان میں لکھیں گے آپ, اللہ لکھیں گے, گاڈ نہیں لکھ سکتے. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ ہے ہی ایک, چاہے اسے کسی نام سے پکار لو. اور اگر ہم اس کے ناموں پر جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں کہیں دل میں توحید کا یقین نہیں ہے.
یہ نصاب بنانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ طریقہ تعلیم نہیں صرف نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں.
میں پھر اپنی تین باتیں دہراؤں گی کہ جو مدرسے کی تعلیم ہے وہ تجزیہ کرنا نہیں سکھاتی, اور کوئی بھی تعلیم, وہ مدرسے میں ہو یا اسکول میں ہو یا کالج میں, ویسے ہی ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ دیکھیے جو او لیول اور اے لیول کے بچے ہیں وہ جب ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بی اے کرنے پہنچتے ہیں تو گڑبڑائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ میں پڑھاتی ہوں اس لیے مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم سے حرف بحرف نہیں لکھا جاتا. میں ان سے کہتی ہوں کبھی مت لکھوں, جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے, جو تم اس کا نچوڑ دیکھتے ہو اس کو بیان کرتے ہیں نا. اور اگر آپ تجزیہ نہ کر سکتے ہو, اور اگر آپ منطق کو نہ جان سکتے ہو, اگر آپ دلیل نہ کر سکتے ہو, تو کیا خیر و شر کی تمیز کر پائے گا آدمی بغیر دلیل کے؟
تو یقیناً اس کی ضرورت تو رہتی ہے کہ اپنے نصاب پر نظر ثانی کی جائے, اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کی جائیں, نئے علوم
کیجیے. آپ اساتذہ کی تربیت کیجیے. آپ کے ہاں سرکاری ملازمت کے لیے شرط یہ ہو گئی ہے کہ وہ کس سیاسی اثر و رسوخ کی سفارش پر آتے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ پورے عوامل کو کوئی نہیں دیکھتا. اور ایک بات اور ہے کہ ہم اس چیز کے جو ایک سیاق ہے, جس کا ایک تعلق ہے, اس کو کبھی نہیں یاد رکھتے. وی ڈونٹ نو واٹ از کانٹیکسٹ. اب ہم وہ کتابیں پڑھائیں گے جن کو علماء اتحاد کی توثیق مل جائے گی.
ابھی تو علماء میں ہی اختلاف ہے.
وہ مسلک کیوں کہ آپ نے نماز پڑھنا لکھ کر, یہ کیوں ہے کہ سنی نماز کا طریقہ بتایا جائے؟ کوئی نماز اپنے طریقے سے پڑھ.
اس کی کچھ اور وضاحت کریں گی آپ؟
علم اور تربیت آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں تو تعلیم ہوتی ہے. آپ کے نصاب میں ابھی بھی تربیت کی کہیں گنجائش نہیں, اور تربیت نہ خالی والدین کرتے ہیں نہ استاد کرتے ہیں, صرف تعلیم پورا معاشرہ کرتا ہے. میرا معاشرہ مجھے کیا تعلیم دے رہا ہے؟ آپ مجھے جو چاہیے پڑھا لیجئے, میں متاثر تو اس معاشرے سے ہوں گی جو مجھے معاشرہ بتا رہا ہے, جو میزان اس نے بنائی, اس میزان کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اور دوسری میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی نہ تبرس سے گزرتی ہے نہ انتقام سے, اور پروردگار نے ہمیں جنت کا وعدہ تو کیا ہے, اس دنیا کو جنت نہیں بنایا.
ڈاکٹر زہرا, نصاب تبدیل کرنے والوں کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے میں بھی سائنس کی اور میتھس کی تعلیم دی جائے, کیا کہتی ہیں آپ؟
میرے جیسوں کی جو ایک تمنا ہے کہ علم آپ کو تجزیہ کرنا سکھائے, تنقیدی فکر پیدا کرے, لیکن چونکہ آپ نے ہر جگہ لکھا ہوگا منقول, یعنی وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو منقول کہتے ہیں کہ انہوں نے نقل کر لی. میں اس بے وقوفی کے نظام میں پلی بڑی تھی جہاں لوگ کہتے تھے معقول, کہ یہ عقل کے پیمانوں پر پورا اترتا ہے نہیں. پروردگار نے اپنے لیے ایک نام چنا ہے حکیم, اور اس صفت کو کہا ہے حکمت, اور حکمت ہے دانش کی علامت, دانش کا عطر. اور کیا آپ کے خیال میں منطق کے بغیر دانش آ سکتی ہے؟
تو کیا یہ نیا جو نصاب ہے منطق سکھا سکے گا؟
لگتا نہیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں, تو پھر ہمیں اچھا مسلمان ہونے کا عمل سکھائیے.
وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو یہ حرمت سکھا رہے ہیں.
کتاب پڑھنے سے آ جائے گا, یہ کتاب پڑھنے سے آ جائے گا. آج تک میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. میں یہ کہتی ہوں میں نے میں معمولی طالب علم ہوں زندگی کی, کچھ مذاہب دنیا کے پڑھے, ان میں میں نے کہیں نہیں کسی دین میں نہیں دیکھا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات. کسی دین میں یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کے انگوٹھے کچل کے آگے بڑھ جاؤ.
ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
یہ تھی عارفہ سیدہ زہرا جن سے بات کر رہی تھی مدثرہ منظر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
سامعین, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں عدم برداشت اور مذہبی رواداری میں کمی کے مسئلے پر. بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے ابتدائی برسوں میں ایسی تعلیم نہیں دی جاتی, یعنی نصاب میں, جس سے وہ دوسرے مذاہب کی جس کے نتیجے میں وہ دوسرے مذاہب, عقائد اور مسلکوں کا احترام کرنا سیکھیں. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر میری حسن سے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں, تعلیم سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کے بعد ہم بات کریں گے رائے منظور ناصر صاحب سے جن کا تعلق پنجاب گورنمنٹ سے ہے اور وہ کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. تو ڈاکٹر میری حسن صاحب میرے ساتھ ہیں لاہور سے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں آج اس مسئلے پر کہ پاکستانی معاشرے میں روز بروز ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں میں برداشت میں کمی ہو رہی ہے. عدم رواداری کی تو اتنی زیادہ مثالیں اب ملتی ہیں, جیسے کل ہی ایک شخص کو جسے بلاسفیمی کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا, پشاور میں اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. تو یہ جو مسلک, مذہب یا قائد کے خلاف ایک پرتشدد رویہ ہے, تو اس کی کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟
دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں دراصل کلچر کا بحران ہے. ہمارے یہاں وہ روایات نہیں گئی جو آج سے 50-60 سال پہلے ہوا کرتی تھی اور جس کو فالو کرتے تھے, ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, ایک دوسرے پہ یقین رکھتے تھے. دوسری بحث کلچر کی ہے کہ یہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے کلچر کو اپنا کلچر کہہ کے فالو کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا, جن کی تعداد بہت کم ہے, خیال ہے کہ کلچر سرزمین سے ہوتا ہے, جس زمین پہ آپ رہتے ہیں اس کی روایات اور اس کا جو ہے وہ کلچر اپنانا چاہیے. تو یہ بحث بھی جاری ہے. جو باشعور طبقہ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سوچنے سمجھنے کی اہمیت رکھتے ہیں, انہیں اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ملک ایک کرائسس کی, ایک بحران کی شروع بن جاتی ہے. کلچرل بحران ہے ہمارے یہاں. ابھی تک ہمارے کلچر میں صرف کھانا کھانا شامل ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں کہیں جائیں تو سب سے پہلا یہ مشورہ ہوتا ہے یہ کھانا. یہ جو کلچر ہے,
بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پہلی چیز تو وہ گھر سے سیکھتا ہے, لیکن جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ اپنے اسکول میں بھی سیکھتا ہے. تو کیا بنیادی طور پہ بچوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس میں کچھ ایسی بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟
اسکول بھی ہمارے یہاں کئی قسم کے ہیں نا. سرکاری اسکول ہے, ان میں وہ لوگ جاتے ہیں جس کو محروم طبقہ کہا جاتا ہے. جو کمرشل اسکول ہیں انگلش میڈیم کے نام پہ, وہ ایک ایک دو دو بیڈ روم کے گھروں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی پلے گراؤنڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی ہے, نہ ٹرینڈ اسٹاف ہے. اور کچھ بہت قیمتی اسکول ہیں جس میں عام آدمی کی پہنچ سے باہر. تو یہ کا بھی تعلق ہے کہ کوئی کلچر ایسا بن نہیں سکا جو تعلیم کا اور اسکول کا اور اس کا ہو. 1983 سے آن ورڈ ہائر ایجوکیشن میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں یونین جو ہیں وہ بین ہیں. کوئی ڈبیٹ کا, ڈسکشن کا ماحول نہیں ہے. یونین میں ہوا کرتی تھی بحث, ہوتی تھی ڈبیٹ ہوتی تھی, ڈرامے کیے جاتے تھے, ये तमाम चीज़ें अब नहीं होती।
ये जो एक कल्चर है ना क्लाशनकोफ का, और जो हमारे तालीमी इदारों में दाखिल हुआ, तो ये हुआ कि हुकूमतें हमेशा यही जवाब पेश करती हैं कि मुसल्ला तसादुम, लड़ाइयाँ, झगड़े, जिस चीज़ को भी उठाओ उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं मसले के नीचे भी एक और मसला है। तो दरअसल जड़ कहाँ है इन तमाम मसाइल की?
हमारे यहाँ जो रिलीजियस माइंड है वो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अगर से इलेक्शन कभी नहीं जीता उन्होंने, अवामी हिमायत हासिल नहीं होती उन्हें पॉलिटिकल पर्पजेज के लिए, लेकिन हर हुकूमत पे उनका इन्फ्लुएंस इतना है, इतना रहा है माजी में भी और आजकल भी, कि उसको आप जो एक्शन लेनी चाहिए हुकूमत को या जो फैसले करने चाहिए वो नहीं कर सकते।
तो डॉक्टर साहब, इस वक्त दो चीज़ों पे काफ़ी बहस जारी है। वो ये, एक तो ये जो पंजाब असेंबली में एक बिल पेश किया गया और असेंबली ने मंजूर भी कर लिया, दूसरा जो निसाबी किताबों का मसला है और ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से। आपकी कुछ नज़र से गुजरी वो किताबें या आपके इल्म में है?
97% तो मैं तो हमेशा से ये कहता आया कि मजहबी मामला के लिए कानून पार्टी की जरूरत ही नहीं। मजहब को आदमी घर से लेके चलता है, घर में जो माहौल होता है, जो कुछ बच्चे को सिखाया जाता है वो उसका अकीदा बन जाता है। तो उसको आप कानूनी शक्ल देने की उसमें मजहब के कवानीन की क्या जरूरत है, जिन मजहब के फॉलोअर्स 97% हो।
तो डॉक्टर साहब, ये जो निसाबी किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आर्गुमेंट जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का है कि उसमें बहुत सी गलतियां हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो किताबों पे पाबंदियां लगाई गई, आपकी नज़र से गुजरी कुछ आपके इल्म में है कि किस नौयत की चीज़ों पे पाबंदी लगाई गई है?
गलतियाँ दो किस्म की हो गई। एक तो ये हो सकती है कि प्रिंटिंग की गलतियाँ हों, कुछ इमला की गलतियाँ हों, वो तो बात और, लेकिन अगर एक्चुअल गलतियाँ हैं तो वो तक दुरुस्त ना हो उन किताबों को रिकमेंड नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए 94-95 में मेरे दिन ने ये काम किया था, मैं और तारीख के मुख्यमंत्री थे जो सरबरा थे, हम दोनों के दिन ने ये काम किया था हुकूमत ने, कि किताबों से सरकारी स्कूलों की किताबों से पहले से डालने तक किताबें देख के उसमें से काबिल एतराज चीजें निकाल दें और जो कमी है वो बताएं। तो हमने चारों स्कूलों से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बुलाए थे सरकारी किताबों वाले और डिस्कशन की थी बहुत तफसील से, एक रिपोर्ट तैयार की थी। कुछ चीजें तो उसी वक्त ठीक करा दी थी, लेकिन कुछ तफसीली रिपोर्ट भी थी बहुत तफसील के साथ। उस रिपोर्ट का आज तक पता नहीं लगाया, कुछ कोशिश की गई दो चार दफा, मगर वो फाइल कहीं दस्तियाबी तैयार कर किताबों पर हमेशा एतराज होता रहा है और वो भी अक्सर रिलीजियस बैंक की तरफ से होता है। दूसरा एक दफा ये है जिसपे बहुत दफा बात हो चुकी है कि हमारे यहाँ तारीख बहुत मशक हुई हुई है, तारीख जो है वो डिस्टॉर्ट हुई हुई है। हम तारीख को तारीख के तौर पे ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, हम तारीख को अपनी ख्वाहिशात, अपने मजहब, अपने मसलक के मुताबिक बना लेते हैं और वही पढ़ाते हैं और वही लिखते हैं।
तो क्या फौरी तौर पे कोई ऐसा कुछ हो सकता है, क्या कर किया जा सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो बाशऊर तबका है उसकी दिलचस्पी नहीं है, जिन्हें मालूम ही नहीं कुछ भी, तो वो क्या करेंगे?
मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि अगर हम एक काम कर सकें तारीख को ठीक कर, तारीख में जो गलतियाँ हमने की हुई हैं जो उसको अगर ठीक कर दें तो हमारे 50% से ज्यादा मसाइल जो है वो तो हल हो सकते।
अभी आपने बात की कि आपके जिम्मे काम सौंपा गया था, तो क्या उस वक्त जब आप टेक्स्ट बुक्स को देख रहे थे और जायज़ा ले रहे थे, तो क्या आपने उस कंटेंट में, जैसे तारीख की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी आपने किसी तब्दीली की सिफारिश की थी?
कमेंट भी किए थे और कुछ चीज़ें ठीक भी कराई।
अच्छा,
मसलन ये कहना कि हमको ये पढ़ा रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ है बच्चों की, کہ پاکستان کا آئیڈیا علامہ اقبال نے دیا تھا، حالانکہ 1931 میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آئیڈیا میرا نہیں، یہ کیمبرج کے کچھ طالب علموں کا تھا۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب ان کے پی ایچ ڈی کے جو استاد تھے اور ان کے بیٹے نے اپنے والد پہ ایک کتاب میں یہ لکھا کہ میرے والد کے ایک شاگرد نے نئے ملک کا آئیڈیا پیش کیا۔ اس پہ علامہ اقبال نے خط لکھا آرنل کے بیٹے کو کہ یہ آئیڈیا میرا نہیں تھا، یہ کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کا تھا۔ میں نے تو نارتھ ویسٹ میں انڈیا کے چار پروونسز کے آٹونومس یونٹ کا آئیڈیا پیش کیا تھا ود ان انڈین سینٹر، میں نے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کا آئیڈیا پیش نہیں کیا۔ تو یہ خط اس نے شائع کیا ہے آرنل کے بیٹے نے اپنے والد کے نام آئے ہوئے خطوں کی جو کتاب شائع کی ہے اس میں، اس میں یہ خط بھی موجود ہے علامہ اقبال۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم ہسٹری میں نہیں بتاتے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور اگر کوئی بتانے کی کوشش کرے تو اس پہ کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو سامعین یہ تھے پاکستان کے ایک نامور ماہر تعلیم اور انسانی حقوق کے رہنما ڈاکٹر مہدی حسن۔ اور سامعین اب نصاب سے متعلق بہت سی باتوں اور سوالات کے جواب کے لیے ہم بات کرتے ہیں رائے منظور ناصر صاحب سے، جو پنجاب کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور حکومت پنجاب میں اس سے پہلے بھی مختلف اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ رائے منظور صاحب بہت شکریہ وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا، اور یہ کافی ایک بحث میں رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کہ یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان میں جو اس وقت عدم رواداری ہے اور ایک مذہبوں کے لیے کمی ہے برداشت میں، اس میں بڑا حصہ نصاب کا ہے۔
بالکل ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ پی سی ٹی بی کا ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ نرسری کلاس سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک ہے، یعنی 12ویں جماعت تک۔ اس میں ایف اے ہو، ایف ایس سی ہو، کامرس ہو، اگر 12ویں تک کوئی ایسی بات کسی ٹیکسٹ بک میں ہے تو میں شکر گزار ہوں گا کہ آپ مجھے اس کی نشاندہی کریں۔
تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اس سے پہلے کے نصاب میں آپ کو کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جس نے پاکستان میں یہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا؟
دیکھیے میں آپ کو نا تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ تین طرح کی کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک وہ کتابیں ہیں جو پنجاب بورڈ یعنی پی سی ٹی بی، اب میں جلدی کے لیے کہوں گا پی سی ٹی بی، ہم خود ہمارے رائٹرز ہیں، آترز ہیں، وہ بکس لکھتے ہیں، ایک پہلے کریکولم ہوتا ہے اس کے مطابق، اور اس کی زیر چان پھٹک کر کے وہ کتابیں چھاپ کے ہم سرکاری اسکولوں میں 10 کروڑ کتابیں ہر سال فری تقسیم کرتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں جو ہیں تو پرائیویٹ لیکن وہ کتابیں ہماری ہی انہوں نے لگوائی ہوئی یا بہنی ہی وہ جو ہماری سرکاری اسکول میں ہے، تو ان لوگوں کو پھر ظاہر فری نہیں ملتی، وہ پرائیویٹ پبلشرز ہوتے ہیں، وہ چھاپتے ہیں، لیکن اس کی پرائز تک ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کرتے ہیں، اور وہ بھی سمجھے اس کو ہم اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہی کتاب ہے لیکن یہ فار سیل ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکول والے خریدتے۔ تیسری اور آخری قسم وہ ہے جس کو ابھی ہم نے پکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ بندہ، کوئی آتھر، کوئی مصنف، کوئی پبلشر کتاب لکھ کے چھاپ کے لگا سکتا ہے کسی بھی اسکول میں، لیکن اس کو پہلے بورڈ سے، پی سی ٹی بی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اجازت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک ہو جائے کہ یہ کریکولم جو ہے، یہ سکیم آف اسٹڈیز ہے، جو ایک ٹیکنیکل سا یہ کام ہے کہ اس کے اوپر پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی اور اس میں کوئی غلطیاں وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں یا ٹھیک کر لی جاتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کہ آپ یہ غلط ہے، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ان کو ایم این او سی جاری کر دیتے ہیں۔ یہ کتابیں جو ابھی بین ہوئی ہیں، میں 100 جو کتاب بین کی ہے، انہوں نے یہ تیسری قسم ہے کہ انہوں نے ہم سے کوئی این او سی نہیں لیا، انہوں نے 12 کتابیں چھاپی اور پرائیویٹ اسکولوں میں لگا دی اور اس میں بہت شدید قسم کی غلطیاں پائی، وہ ہر طرح کی غلطیاں تھیں۔ مثلاً میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ غلطیوں کو نشاندہی کر دیتا ہوں۔
جی ضرور۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو آکسفورڈ پریس نے چھاپی ہیں؟
نہیں، اس میں 31 پبلشرز ہیں جن میں آکسفورڈ بھی شامل ہے اور 30 اور ہیں۔ صورتحال اس طرح سے ہے کہ تقریباً 10,000 کتابیں اس وقت پنجاب کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں، تقریباً ہر ایک الگ الگ اس لگوائی ہوتی ہے، تو تقریباً 10,000 بکس ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں۔ اچھا، ہم بالکل ایکٹیو موڈ میں کام کرتے تھے کہ جب کوئی بہت شور شرابہ ہو گیا میڈیا پہ، پنجاب اسمبلی تک بات پہنچ گئی، تو اس کے بعد بورڈ نے ایک آدھ کتاب کو بین کر دیا۔ میری موسٹ سے یاد بھی ہوئی ہے فیبرری میں، یعنی 5 مہینے پہلے۔ اچھا میں نے پھر جب میرے نوٹس میں یہ دو تین واقعات ہوئے کہ پچھلے سال پہ یہ فلاں کتاب میں مسئلہ ہوا ختم نبوت پہ اور ایسے اور کے پی کے وغیرہ, تو میں نے کہا جی کہ ہم ایسے کیوں نہ کریں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں, ہم 10,000 کی 10,000 کتابیں لیتے ہیں, ان کے چان پھٹک کرتے ہیں جس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کے لحاظ سے ایکشن لیتے ہیں. تو یہ ابھی پہلی کھیپ جو ہے اس میں ہم نے کوئی 500 کتابیں پڑھی ہیں سو فار 10,000 میں سے, اور اس 500 میں سے 100 وہ نکلی ہیں جس میں شدید قسم کی غلطیاں ہیں. میں آپ کو اس میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں, مثلا بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں. اب صوبے کی جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ صوبے 4 ہیں یا 5 ہیں وہ ہے آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1. تو صوبے 4 ہی ہیں, گلگت بلتستان صوبہ نہیں ہے. وہاں پہ بے شک ایک اس طرح کا سیٹ اپ ہے ملتا جلتا, لیکن جب ہم کہیں گے صوبے 4 یا 5 تو 4 ہی. اب یہ کوئی 30-35-40 کتابوں میں صوبے میں نکلتی ہے. اسی طرح سے فیکچوئل مسٹیکس ہیں یہ ساری, مطلب پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہمارے 36 ہیں, کئی کتابوں میں 35 لکھے ہوئے ہیں. آخری ڈسٹرکٹ جو بنا تھا پنجاب کا وہ تھا چنوٹ, وہ بھی آج سے 11 سال پہلے بن گیا تھا, اس کا مطلب ان کی انفارمیشن 11 سال پرانی ہے. سندھ کے جو ہے ڈسٹرکٹ اس طرح سے وہ غلط لکھے ہوئے ہیں. آخری جو مردم شماری ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 2017 میں پاکستان میں ہوئی تھی, یہ لکھتے ہیں کہ جو لاسٹ مردم شماری ہے وہ 1998 میں ہوئی تھی. کراچی ہمارا بہت سینسٹیو ایریا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں اربن رورل کی جو ڈویژن ہے سندھ میں, کراچی والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پوری مردم شماری آبادی نہیں دکھائی جاتی. اچھا اب کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کراچی کی آبادی 1 کروڑ ہے. 1998 میں جو مردم شماری ہوئی اس میں بھی 1,30,00,000 تھی, اور 2017 میں 1,50,00,000 تھی. مطلب 1 کروڑ کسی دور میں بھی نہیں بنتی, آج سے 22 سال پہلے بھی نہیں. پنجاب کے 9 ڈویژن ہیں یہ کہتے ہیں 8 ہیں. اچھا اسی طرح سے نقشے ہمارے غلط جو ہے وہ شو کیے گئے ہیں کہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہماری پاکستان اور انڈیا کا کشمیر پہ جو جھگڑا ہے اس میں انہوں نے سارے کا سارا اٹھا کے انڈیا کا حصہ دکھا دیا ہے. مذہبی لحاظ سے یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں تقریباً 96-97% مسلمان رہتے ہیں, اس میں ہمارا بھی ایک ملک ہے اور اس میں کچھ بیسک نارمز ہیں جس کے مطابق ہی ملک چلے گا. اب اس ہماری کتابوں میں جو میں نے ابھی یہ جو 100 بین کی ہیں ان میں توہین رسالت ہے, مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان کے بارے میں انہوں نے ایک آپشن دیے ہیں 3, 1, 2, 3, اور وہ تینوں جو ہے نا وہ غلط ہیں. ان تین میں سے بچہ ذرا ٹک کرے گا. توہین صحابہ ہے, بس صحابی کے ایک صحابی کے بارے میں ان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا مگر عہدے کے لالچ میں. اچھا اسی طرح سے آپ سن کے ایک حیران ہو جائیں گی کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت شروع کی 1938 میں. میرے لیے بھی یہ انفارمیشن تھی کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس سے 40 سال پہلے سر سید کا انتقال ہو گیا تھا. قرآن پاک کی جو ورسز ہیں آیات ایگزیکٹ قرآن پاک کے ساتھ ہم نے موازنہ کر کے دیکھا ہے, وہ غلط عبارت لکھی ہوئی ہے اور یہ کئی جگہ پہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. سورت فاتحہ کا ترجمہ تک غلط لکھا ہوا ہے, احادیث غلط لکھی ہوئی ہیں. آپشنز والا اس طرح میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کیونکہ وہ الفاظ بہت برے ہیں, وہ میں دہرانا ہی نہیں چاہتا. الفاظ یہ ہے کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کے والد صاحب 10 ذیل میں سے ایک ہیں, نمبر 1 چور, نمبر 2 ڈاکو, نمبر 3 بدماش. تینوں میں سے ایک کوئی ملٹی چوائس میں کر سکتے گا, یا چور بنائے گا باپ کو یا ڈاکو یا بدماش. تو اس کو چوتھا بتا ہی نہیں گیا کہ والد صاحب کی ہے, وہ بالکل ایک ڈیروگیٹری ہے اور بچے کو آپشن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ صحیح آپشن بھی اس میں لکھ دیا.
اور میرا خیال ہے کہ ویسے بھی ایک یہ تقاضا ہے احترام کا کہ آپ باقی آپشنز بھی برے نہ دیں, یعنی نیگیٹو نہ دیں, آپ مختلف جی
کچھ چیزوں میں برے آپشن نہیں دے سکتے, اس کے ملتے جلتے آپشن آپ دے سکتے ہیں.
خاص طور پہ آکسفورڈ پریس کا میں نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ ان کی ایک ریپوٹیشن اور معیاری ان کی کتابیں ہوتی ہیں, اس میں میں جانا چاہوں گی کہ کیا غلطی تھی.
اچھا یہ فرینکلی سپیکنگ آکسفورڈ والے آج بھی میرے پاس تشریف لائے تھے, ان کے ساتھ بھی ہماری کنٹیکٹ ڈسکشن ہوئی ہے. ان کی اس میں 13-14 کتابیں بین ہوئی ہیں, تو میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں آپ انہیں لے آئے میرے پاس, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ہم آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں. کوئی چیز ایسی یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ ہم نے کام غلط کیا ہے, یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, اس کے اوپر پھر ایک ٹیئر تھا, اس کے اوپر پھر 3 ڈائریکٹرز 4 ڈائریکٹرز تھے, اس کے اوپر پھر میں نے ساری کتابیں خود چیک کی ہیں. میرے پاس جو فائنلی کتابیں آئی تھی وہ تھی 143 کے ان کو بین کر دیا جائے. ہمارا ایک ایکٹ ہے 2015 کا قانون ہے, اس کا سیکشن 10 میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ 5 چیزیں نہیں ہو سکتی کسی بھی کتاب کے اندر. اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی, پاکستان کے خلاف نہیں بات ہو سکتی, پبلک آرڈر کے خلاف نہیں ہو سکتی, مورالٹی کے خلاف نہیں ہو سکتی, اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو اسسمنٹ اور ایگزامینیشن کو افیکٹ کرتی ہو, جیسے بہت غیر معیاری خلاصے اور قاعدے وغیرہ ہوتی. تو میں نے اس چیز کو اس سے پرکھ کے دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے غلطی تو ہے لیکن یہ چھوٹی غلطی ہے, اس طرح کی غلطی نہیں ہے کہ یہ ان 5 پیرامیٹرز پہ نہیں پوری اترتی تو اس کو میں نے بین نہیں کیا. تو 143 جو تھا کہ جی بین کرے، پھر اس میں سے میں نے 100 بین کی ہیں، جو باقی 400 ہم نے بین نہیں کی اس کی دو کیٹیگریز ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو بالکل ٹھیک ہے تو ہم نے کہا جی دیٹس گڈ، اچھا کچھ وہ ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں تو ہم نے کہا جی اس کی ان کو وارننگ دے دیں گے اور ان کو بلا کے بتا دیں گے، تو بین ان کو بھی نہیں کیا، یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے بین کیا ہے.
اچھا منظور صاحب، بات کافی لوگوں سے جب میری ہوئی تو ایسا اندازہ ہوا کہ لوگوں کو یہ تشویش ہے، غیر مسلم جو رائٹرز ہیں اس طرح کی تمام چیزوں کو نکال دیا گیا ہے نصاب سے، یہ صحیح ہے کیا؟
نہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں، ان پہ کوئی پابندی
تو نصاب میں شامل ہے، وہ کوئی
بالکل شامل ہے. میں عرض کرتا ہوں یہاں پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے، بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے. آپ کی تو بہت مہربانی کہ آپ نے مجھ سے بات کر لی ہے. مثلا مذاہب کا ہمارا آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں مذہب لکھا ہوا کہ صرف اسلام پہ ہے، باقی اس میں ہندوازم کا بتایا گیا ہے. ابھی میرے سامنے کتاب پڑھی ہے بدھزم کا، کرسچینٹی کا، جوڈازم کا، یہ مطلب جتنا اسلام کا ہے اتنا ان کا بھی، اتنا نہ پورشن بقاعدہ، یہ بھی نہیں کہ ان کو ایک ایک لائن دی ہوئی ہے اس کو پورا صفحہ دیا ہوا ہے.
کیا ایسا ہو رہا ہے کہ درسی کتابوں سے مختلف مسالک کو ہٹایا جا رہا ہے؟
مسالے کو بالکل نہیں ہٹایا جا رہا، کیونکہ دیکھیں جب یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان لوگوں کو پتا ہے، میں صحیح کتاب کی بات کروں، صحیح جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے ان میں ساری ڈائنامکس پتا ہوتی ہے کہ یہاں پر شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، مائنارٹی ہے، اہل حدیث ہے، مقلد ہے، غیر مقلد ہے، یہ ساری باتیں انہیں پتا ہوتی ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں نا کہ ان میں کون ہے جو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی بھی نہیں، زکات نہیں دینی چاہیے، جو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، شراب نہیں پینا، برے کام نہیں کرنے، اور اچھے کاموں میں بھی زکات دینی، نماز، روزہ، حج، زکات، لوگوں کی مدد، یہ سب چیزیں اتفاق ہے. اچھا اب آگے باریکیوں میں اختلاف ہے اور وہ باریکیاں ہمارے نصاب کی کتابوں میں نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. ایک کتاب میں نے بین کی ہے، اچھا وہ کتاب یہ تھی کہ وہ میپ بنا ہوا تھا کہ اس میں مسلم ورلڈ کو الگ کریں دوسرے سے. اچھا عام طور پہ میپ میں ایسے ہوتا ہے کہ گرین کلر وہ دے دیتے ہیں نامی مسلم ورلڈ کو اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم کنٹریز ہیں اور یہ دوسری ہیں، ہم نے بھی یہی دکشے میں دیکھے. اب انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس میں گرین کلر کے آگے بھی دو کلرز بنائے ہوئے تھے مسلم کنٹریز میں، ایک شیعہ ایک سنی. تو میں نے اس کو بین کر دیا ہے، میں نے کہا کہ یہ شیعہ سنی کس نے کہا ہے کہ ابھی پھر تو بریلوی کا بھی کریں، دیوبندی کا، اہل حدیث کا، یہ تو 75 فرقے ہیں تو کس کس کا کریں. دیکھیں نا نصاب کا مقصد ہے کہ ہم نے قوم بنانی ہے، اور ابھی دیکھیں ہمارا یہ سنگل نیشنل کریکولم جو بن رہا ہے قومی سطح پہ اور وہ سارے فیڈریٹنگ یونٹس چاروں صوبے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، آئی سی ٹی اس میں شامل ہے اور ان کی مشاورت سے بن رہا ہے، تو زیادہ اچھا ہے کہ پوری قوم ایک ہی صفحے پہ اور ایک ہی طرح کی کتاب پڑھے.
بہت بہت شکریہ آپ کا.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دو لوگوں نے، دو مشیروں نے وزیر اعظم کے استعفیٰ دیا ہے، جن میں ایک تو ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں اور دوسرے تانیہ ادروس ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں جو انہوں نے ابھی ریزائن کیا ہے؟
یہ بات ہے اچانک آئی ہے، اور یہاں ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیں، اور ان کو بھی غالباً پہلے سے اندازہ نہیں تھا. یہ عمران خان کا ایک عجیب سا سٹائل ہے کہ وہ اس طرح سرپرائز کرتا ہے. ظفر مرزا صاحب کو لوگ جانتے ہیں اور کافی موثر طور پہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کے بارے میں ایک وہ کنٹروورسی ضرور پیدا ہوئی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ وہ معاملے ختم ہو گئے ہیں، اور تو اس لیے یہ استعفیٰ ظفر مرزا صاحب کا کافی حیران کن جو ہے وہ یہاں سمجھا جا رہا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک پریشر ہے فیڈرل لیول کے اعلیٰ عہدیداروں پر، جن کے پاس ڈوئل سٹیزن شپ ہے، اگرچہ قانونی طور پہ تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا.
ڈاکٹر صاحب میں بھی خاص طور پہ ڈاکٹر ظفر جو ہیں ان کی بات کرنا چاہوں گی کہ ایک ایسے وقت میں جب کرونا وائرس کے بالکل ہم بہت ہی ایک کروشل اسٹیج پر ہیں، اور ان کا کام بہت عمدہ تھا، بہت انہوں نے باخبر بھی رکھا لوگوں کو، میڈیا سے بھی ہمیشہ بات کرتے رہے، کون سی وہ کانٹروورسی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو باتیں تھیں، وہ کون سی تھیں؟
دیکھیے ان کے بارے میں ایک ہلکی سی کنٹروورسی چلی تھی میڈیسن کا کوئی آرڈر کرنے کے سلسلے میں، جو بعد میں جو ہے تو مطلب میڈیا کے حساب سے وہ ختم ہو گئی تھی. تو ماسک والا معاملہ ختم ہو گیا تھا جو ہے اس پہ غالبا انویسٹیگیشن بھی ہوئی, وہ ختم ہو گیا تھا. اور اس وقت فوری طور پہ تو کوئی ہمیں میڈیا کے اندر یا باہر کوئی ایسی کنٹروورسی کے بارے میں جو ہے وہ نظر نہیں آئی, تو اس لیے جب ان کے استعفے کا آیا تو وہ کافی حیرانی جو ہے یہاں لوگوں کو ہوئی ہے, کیونکہ کرونا جو ہے اب کافی حد تک پاکستان میں کنٹرول ہوا ہے, اور اس میں جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے ان میں ڈاکٹر ظفر مرزا بھی ایک ہیں. تو اس لیے اس اسٹیج پہ جب معاملات ابھی چل رہے تھے, آخر کون سی ایسی بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے عمران خان نے ان سے استعفیٰ طلب کیا, کسی کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے. لیکن پرابلم میرا خیال ہے یہاں ظفر مرزا کی اتنی ہمیں نظر نہیں آتی جتنی عمران خان کی نظر آتی ہے, کہ وہ اچانک اس قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں اور پوری طرح ایکسپلین بھی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ کنٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے چند دنوں تک کچھ باتیں سامنے آئیں, لیکن ظفر مرزا کا جو استعفیٰ تھا یہ سب کے لیے میڈیا کے اندر اور میڈیا کے باہر کافی حیرانی کا باعث جو ہے بنا ہے. اور میرا خیال ہے یہ عمران کا ایک اسٹائل ہے کہ وہ اچانک انپریڈکٹیبل بیہیویئر شو کرتا ہے.
کوئی ایسے ممکنہ نام نظر آتے ہیں جنہیں اب لایا جائے گا؟
فوری طور پہ تو میرا خیال ہے نظر نہیں آتے, کیونکہ ایک اور چیز یہاں پہ جو اس وقت چل رہی ہے, یہ جو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ اپوائنٹ کیے ہیں, جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ غالباً 20 کے قریب ہیں, اور ایک بڑی سخت تنقید چل رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسپیشل اسسٹنٹ آپ نے کس لیے اپوائنٹ کیے ہیں. دیکھیے, یا تو حکومت میں کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو پھر شاید یہ اعتراضات نہ ابھرتے, تو چونکہ یہ اعتراضات ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ایک فیلنگ یہ بھی ہے کہ ہم بتدریج کچھ اور لوگوں کو بھی یہاں سے جاتا دیکھیں گے, ان کو فارغ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد کچھ اور لوگ بھی فارغ ہوں, کیونکہ یہ کریٹیسزم بھی ہے کہ یہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور پرفارمنس جو ہے کچھ کی ہے اور کچھ کی نہیں ہے, تو اس میں بھی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے یہ فیکٹر ہو کہ چھانٹی شروع ہو گئی ہے, اور ہمارا خیال ہے عید کے بعد کچھ اور نام آپ کو ڈراپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.
ڈاکٹر صاحب, پہلے بھی آپ سے تفصیلی بات ہوئی تھی اسی مسئلے پر کہ وزارت اور مشیروں کے درمیان جو فرق ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو منتخب ہوتے ہیں ان کی یہ ہے کہ ان کی سیاسی طاقت کیا ہے, ان کے علاقے میں وہ کتنے ووٹ لے سکتے ہیں, تو کیا یہ بات قابل جواز نہیں ہے کہ اہل آدمی کو بطور مشیر کے لے لیے جائے؟
بالکل ٹھیک ہے, یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ اہل لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور بہت سے لوگ جو الیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اتنے کمپیٹنٹ ہوں, لیکن آپ کو اپنی کابینہ میں کمبینیشن کریٹ کرنا ہوتا ہے. کچھ ہائیلی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل عہدوں پہ ہوتے ہیں, کچھ سیاسی ہوتے ہیں تقریریں کرنے کے لیے, اپوزیشن کا جواب دینے کے لیے, لیکن یہ سب الیکٹڈ ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال یہ کہ اسی ریفرنس سے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس میں پاکستان ایک بڑے ہی, یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسز کم کرنے میں کامیاب رہا اور کنٹرول کرنے میں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس چیز کو دیکھ اس پر کیا اثر پڑے گا؟
میرا خیال ہے کہ ظفر مرزا کا جانے کا شہران پر نیگیٹو اثر ہوگا, کیونکہ وہ ڈبلیو ایچ او سے بھی تعلق رکھتے تھے ماضی میں, تو اس کی وجہ سے کنیکشن آسان تھا, کمیونیکیٹ کرنا آسان تھا, تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کے جانے سے, جبکہ پروسیس چل رہا ہے کرونا کا, تو ایسی سٹیج پہ ایک ایسی تبدیلی ایک ایسے شخص کی کرنا جو کہ ایک اہم کاروائی کا حصہ ہے, انلیس کوئی خفیہ ریزن ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن اپیرنٹلی ہمیں کوئی ایسا ریزن نظر نہیں آتا کہ ظفر مرزا صاحب کو سٹیج پہ فارغ کیا جائے, کیونکہ ان کی کارکردگی پہ شکایات نہیں تھیں. اپوزیشن کبھی کبھی پی ایم ایل این ان کو کریٹیسائز کرتی تھی, لیکن یہ ہے کہ کارکردگی میرا خیال ہے اس سلسلے میں, کرونا کے سلسلے میں ان کی کافی ٹھیک رہی ہے, اور وہ کافی انٹریکٹ کرتے تھے پاکستان کے اندر مختلف حلقوں سے بھی, پروفیشنل نان پروفیشنل سے بھی, اور انٹرنیشنل سرکٹ بھی اویلیبل تھا ان کے لیے آسان تھا.
یہ تھے پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, اور سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. جہاں رنگ کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت